مولانا حسرت موہانی کا کمال یہ ہے کہ انسانی شخصیت اور انسانی کردار کے جو اعلیٰ ترین معیار ہو سکتے ہیں اس پر اگر ہم انہیں جانچے تو تقریباً ہر معیار پہ وہ کامیاب اور سرخرو نظر آئیں. یہ شعر تو آپ نے سن رکھا ہوگا, ہے مشق سخن جاری, چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی. بڑھاپے میں کسی نے پوچھا مولانا کیسی گزری, فرمایا آدھی ریل میں آدھی جیل میں. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی مجلس میں دراصل ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ کچھ گفتگو کریں مولانا حسرت موہانی کے حوالے سے. حسرت موہانی ہماری تاریخ کے یقیناً بہت بڑے اور عظیم لوگوں میں ہیں, اور ان کا تذکرہ ہمارے لیے تو ظاہر ہے یعنی روحانی تقویت کا ذریعہ ہے, اور نوجوان نسل کے لیے شاید اس میں بہت سے سبق اور بہت سے معیار مہیا ہوتے ہیں. یا کم از کم جو بڑے آدمی کی اور عظیم آدمی کے معیار ہم سمجھتے ہیں اس کے مطابق ایک ہمیں حقیقی زندگی کی مثال اور بہت ماضی قریب کی مثال مل جاتی ہے. کیونکہ ہم اکثر عظیم شخصیات کا تصور کرتے ہیں دینی اعتبار سے, تو ہمیں قرون اولیٰ کے مسلمان یاد آتے ہیں اور ان کا تصور بنتا ہے, اور ٹھیک ہے وہ آئیڈیل ہیں ہمارے بے شک لاشکر, لیکن ایک رجحان یہ قائم ہوتا ہے کہ وہ اس دور کے لوگ تھے. آج کل کے حالات میں اتنے عظیم کردار کا مظاہرہ بہت مشکل کام ہے, اب تو ہم جیسے ہی لوگ ہوں گے. تو اس تاثر کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کے لیے شاید یہ بہتر ہے کہ اگر کچھ زندہ افراد اس معیار کے مل جائیں تو سبحان اللہ وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے, لیکن اگر فی الحال ہم ماضی قریب کے لوگ دیکھیں جو بہت پرانے نہیں ہیں تو بھی ہماری یعنی ذہنی تربیت ہوتی ہے, کچھ ہمارے انسانیت پر اور اپنے اعلیٰ معیارات پر اعتبار قائم ہوتا ہے, اور امید پیدا ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس دور میں بھی کوئی ہمت کرے تو ان جیسا ہو سکتا ہے. ہماری تاریخ میں پچھلے کوئی 100-150 سال میں بہت اچھے, بہت عظیم اور بہت صاحب کردار لوگ پیدا ہوئے, جس کی وجہ سے ہم آزاد ہوئے, ورنہ اگر ایسے افراد نہ ہوتے تو یقیناً بہت مشکل. پچھلے 200 سال میں بہت عظیم شخصیات ہمارے یہاں ہیں ماشاء اللہ, لیکن اس وقت ہم نے انتخاب کیا ہے مولانا حسرت موہانی کا. ان کی ولادت ہے ایک ریسرچ کے مطابق 1875, اور کچھ دوسرے محققین کا خیال ہے کہ 1880. ان کا انتقال ہوا ہے 1951 میں, اور انتقال ہوا ہے ہندوستان میں, جس کا ابھی ہم تھوڑی دیر میں تذکرہ کریں گے. ان کی شہرت اور ان کی شناخت ایک سے زیادہ پہلوؤں سے ہے. اردو ادب میں یہ بہت بڑے شاعر اپنے دور کے, رئیس المتغزلین کا ٹائٹل شعرا نے اور ادبی حلقوں نے انہیں دیا. شاعری میں, سیاست میں رئیس الاحرار, زمانے میں احرار تحریک چلی تھی تو اس میں بھی بہت سرگرم تھے. مسلم لیگ کے بہت سینئر لوگوں میں شامل تھے, اور مسلم لیگ کی یعنی اجلاس کی صدارت کرتے رہے, اور سالانہ جو ان کا اجلاس ہوتا تھا جس میں وقت کا مسلم لیگ کا صدر ہی صدارت کرتا تھا, اس میں بھی انہوں نے 1921 میں صدارت کی ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی. سیاست میں پہلے انہوں نے کانگریس جوائن کی, پھر مسلم لیگ جوائن کی, کمیونسٹ پارٹی میں بھی رہے, بلکہ اس کے بانیوں میں شامل ہیں. یہ ایک چونکانے والی بات ہے, لیکن اس پہ ہم انشاءاللہ پھر گفتگو کرتے ہیں. مولانا حسرت موہانی کا کمال یہ ہے کہ انسانی شخصیت اور انسانی کردار کے جو اعلیٰ ترین معیار ہو سکتے ہیں اس پر اگر ہم انہیں جانچے تو تقریباً ہر معیار پہ وہ کامیاب اور سرخرو نظر آئیں. ہمارا الحمدللہ جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو ہمیں ایک مرد مومن اور شاہین اور مرد کامل کا تصور دیا وہ دین اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے, اور انہوں نے قرآن و حدیث کے بہت گہرے مطالعے سے اور بہت غور و فکر سے اسے کشید کیا ہے. تو مرد مومن وہی ہے جو اس کو اللہ مرد انسان مطلوب قرار دیتا ہے, لیکن چونکہ وہ ہماری زبان میں بہت شاعرانہ انداز میں پیش کیا گیا تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے اور وہ ہمیں بہت متاثر کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے, اور ہمیں یہ اعتماد ہے کہ قرآن کے مطالعے سے کہ وہ اقبال کا مرد مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جسے مرد مومن اور مطلوب انسان اپنا حقیقی بندہ سمجھتا ہے, تو اس میں کوئی تضاد نہیں. اقبال کے حوالے سے صرف یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ ہماری زبان میں اور ایک شاعرانہ اور بڑے ادبی انداز میں جو ہم سمجھ سکتے ہیں. قرآن تو خود بہت زیادہ ادبی شاہکار ہے, لیکن وہ چونکہ ہم اس سے اس درجے میں محظوظ نہیں ہو پاتے, تو اقبال کے ذریعے سے ہمیں اس کی ایک جھلک مل جاتی ہے کہ مرد مومن کیا ہے. آپ لوگوں کو ماشاء اللہ سب کو یہ آئیڈیا ہے کہ اقبال مرد مومن کسے کہتے ہیں. اس پیمانے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی خودداری اور کردار کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ ایم اے او کالج علی گڑھ سے بالکل ابتدائی دور میں جب وہ قائم ہوا تھا انہوں نے گریجویشن کیا بی اے, اور اس زمانے میں علی گڑھ کی بی اے ڈگری کا مقصد ہوتا تھا شاندار کیریئر, سرکاری ملازمت فوراً ملتی تھی, ڈپٹی کلیکٹر بن جاتے تھے فوراً, اس کے بعد پھر حسب حوصلہ ترقی ہوتی تھی تو بہت اسٹینڈرڈ آف لیونگ چینج ہو جاتا تھا. یعنی آج کل کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا ایم بی اے یا کوئی اور ڈگری اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جو اس وقت یعنی 20ویں صدی کے شروع میں علی گڑھ کے بی اے ڈگری کی ویلیو تھی. انہوں نے طالب علمی کے دور سے یہ فیصلہ کیا اصولی بنیاد پر کہ میں نے سرکاری ملازمت نہیں کرنی ہے, اور اس درجے اس پہ یعنی اعتماد کے ساتھ قائم تھے کہ یہ میرے ایمان کے خلاف ہے. ایک غاصب حکومت جس نے ہندوستان پہ ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے, ہمیں غلام بنایا ہوا ہے, اس کی حکومت کا ایک پرزہ بن کر اس کو تقویت پہنچانا اور اس کے کارکن کے طور پہ کارندے کے طور پہ کام کرنا, اور اس ظلم اور استبداد اور جو ایک غاصبانہ نظام قائم ہے اس کا کل پرزہ بن کے اپنے کیریئر بنانا اور پیسے کمانا اور اپنے بچوں کا اسٹینڈرڈ لیونگ امپروو کرنا, یہ میری ایمانی غیرت کو گوارا نہیں. تو بہت بنی اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میں نے سرکاری ملازمت نہیں کرنی, اور وہ سارے جو امکانات تھے کیریئر کے سرکاری ملازمت کے وہ رضاکارانہ طور پہ قربان کیے. ظاہر صحافت شروع کی, تو صحافت میں یہ حال تھا کہ سچ بولنا اور حق بات کہنا اس کے لیے اس حد تک آمادہ تھے کہ ایک بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے کہ ترکی میں اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی, اور ترکی میں جو خلافت ختم ہوئی ہے اس کے بعد کمال اتاترک نے سنبھالا, تو ورلڈ جنگ عظیم اول سے پہلے انگریزوں نے وہاں کچھ پالیسیز ایسی اختیار کی تھیں جو مسلمانوں کے حق میں مناسب نہیں تھیں. تو یہاں احتجاج ہو رہا تھا تحریک خلافت کے بارے میں, سب کو معلوم ہے کہ بہت بڑی تحریک چلی. ان کا رسالہ تھا اردو مولا کے نام سے, اس میں ایک جوشیلے نوجوان مسلمان نے ایک مضمون لکھا انگریزوں کی پالیسی کے خلاف, ذرا جارحانہ انداز میں اس کو اس پہ تنقید کی. وہ مضمون چھپا اور حکومت کو حسب توقع اس پہ اعتراض ہوا. وہاں سے آپ کے سی آئی ڈی کہہ لیں, ہماری آج کل کی زبان میں اس وقت جو سی آئی ڈی کہلاتا تھا وہ سینٹرل انٹیلیجنس, حکومت کے کارندے آ گئے کہ بھئی ہمیں اس مصنف کی تلاش ہے جس نے مضمون لکھا ہے, اس نے ان ان قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور ہم اس کو سزا دینا چاہتے ہیں. انہوں نے اس کا نام نہیں چھاپا تھا اس میں رسالے میں, صرف مضمون چھاپا تھا, اور چونکہ اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ وہ لوگ ڈرتے بھی تھے کہ نام آئے گا تو ظاہر ہے وہ یہ سلوک کیا جائے گا. ان سے جب کہا کہ آپ اس مصنف کا نام بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس کا نام تو نہیں بتا سکتا, اس نے اس بنیاد پر مجھے مضمون دیا ہے کہ اسے بھروسہ ہے کہ میں اس کے نام کی رازداری کی حفاظت کروں گا, اور اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے اس مضمون پہ تو یہ میرا رسالہ ہے, میں اس کا ایڈیٹر ہوں. مؤلف اس زمانے میں لکھا جاتا تھا کہ مدیر مسئول رسپانسبل یا اکاؤنٹیبل ایڈیٹر, اب بھی کبھی کبھی سالوں میں لکھا ہوتا ہے مدیر مسئول, وچ مینس جواب دے اکاؤنٹیبل, آئی ایم رسپانسبل فار ایوری تھنگ پرنٹڈ. تو انہوں نے اسے یہ کہا کہ میرا رسالہ ہے, میں مدیر ہوں, قانونی طور پر میں ذمہ دار ہوں جو اس میں چھپ رہا ہے, آپ کو جو بھی کچھ کرنا ہے, جو قانون لگانا ہے میرے اوپر لگا لیجیے, لیکن نام میں نہیں بتا سکتا. انہوں نے بہت اصرار کیا, دھمکیاں بھی دیں, سب کچھ ہوا, انہوں نے کہا نہیں میں نام آپ کو نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا تو جو سزا اس کو ملنی ہے اب آپ کو ملے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. وہ گرفتار ہوئے, مقدمہ چلا, اور پھر 2 سال کی قید کی سزا ملی, وہ چکی پیسنے والی بامشقت, انہوں نے وہ پوری جیل کاٹی, اور بار بار ان کے اصرار کے باوجود کہ آپ اس کا نام بتا دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. نہیں یہ ممکن نہیں ہے, آپ جو ہے 10 سال کی سزا دیں گے, لیکن یہ کہ میرا وعدہ ہے کہ اس کا نام نہیں بتا سکتا. اور انہوں نے وہ سزا پوری جھیلی, 2 سال قید کاٹی, چکی پیسی, اور اس کے بعد واپس آئے. اس میں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حکومت جب اس قسم کے لوگوں کو گرفتار کرتی تھی تو سزا دینے کے لیے ان کا پریس بھی ضبط کر لیتی تھی, تاکہ بالکل معاشی طور پر بھی کرش کیا جائے. اب یہ چونکہ کیریئر انہوں نے قربان کیا تھا, تو بڑی تنگ دستی کی زندگی تھی, اور بڑے وسائل جمع کر کے پریس کا سامان خریدا جاتا تھا, تو جب گرفتار ہوتے تھے اور پریس ضبط ہوتا تھا تو وہ دوبارہ زیرو پہ آ گئے. اب جیل سے آزاد ہوئے تو پھر روزگار کا مسئلہ, پھر نئے سرے سے آہستہ آہستہ شروع کرتے. تو یہ کئی دفعہ ہوا زندگی میں. ایک تو خیر یہ بڑی بات ہے, اس کے علاوہ کردار کا معاملہ یہ ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ مسلم لیگ میں یہ بہت سینئر ممبر تھے, ان کی مجلس عاملہ جو پارٹی کی ہوتی تھی اس کے ممبر تھے بہت سینئر, اور جب میٹنگز ہوتی تھیں اگر قائد اعظم موجود نہیں ہوتے تھے تو یہ صدارت کرتے تھے اس اجلاس کی, اور قائد اعظم موجود ہوتے تھے تو واحد آدمی تھے ہماری ہسٹری میں جن کے, بہرحال تاریخ میں ہمیں کہانی ملتی ہے, کہ جن میں یہ ہمت تھی کہ اجلاس میں قائد اعظم سے کسی موقف پر اصولی اختلاف کریں یا کسی تجویز پر اختلاف کریں, اور بہت بولڈلی اپنا رائے کا اظہار کرتے تھے کہ جناب صاحب اس معاملے میں یہ بات صحیح نہیں ہے, اس کو اس طرح ہونا چاہیے. متعدد روایات موجود, اور قائد اعظم خود ان کا بہت ریکارڈ کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت قابل انسان ہیں اور بہت مخلص انسان. تو بعض مواقع پر ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے اختلاف رائے کی وجہ سے مسلم لیگ کے اجلاس میں کچھ جوشیلے لوگ جو قائد اعظم کے بڑے وفادار اپنے آپ کو سمجھتے تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے باقاعدہ ان کو پکڑنے کی کوشش کی, تو قائد اعظم نے ان سب کو بٹھایا کہ نہیں آپ رہنے دیجیے, مولانا قابل احترام ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کا حق ہے, آپ نے کہنے دی. تو یہ جو ایک پہلو ہے, یعنی حق بات جو بھی اپنے ضمیر کے مطابق ہے اس کو ہر حال میں کہنا اور بولڈلی کہنا, اور اس میں کچھ شرم اور جھجک اور کسی کا لحاظ مانے نہ ہو, یہ انہوں نے بہت بولڈلی اس کا اظہار کیا. اس کے علاوہ کمیونسٹ پارٹی کا ذکر آیا تھا. کمیونسٹ پارٹی کا ہمارے ہاں جو تاثر ہے, ہم سمجھتے ہیں ایک معنوں میں ٹھیک ہے, وہ کارل مارکس نے جو تصور دیا اس میں مذہب اور دین کی مخالفت اور اس کو اس سے انحراف تھا ڈیفینیٹلی, لیکن یہ کہ یہ انتہائی متقی پرہیزگار مومن انسان تھے. عبادات کا حال یہ تھا کہ نماز روزہ تو ماشاء اللہ ہوتا ہی ہے, اس زمانے میں حج کرنا بہت مشکل کام تھا کیونکہ بحری جہاز سے سفر ہوتا تھا اور غریب آدمی کے پاس بہت زیادہ وسائل بھی نہیں ہوتے تھے. انہوں نے 11 حج کیے ہیں جو کنفرم ہیں مختلف روایات سے, اور بعض لوگ 13 بھی ذکر کرتے ہیں کتابوں میں کہ انہوں نے 13 حج کیے, لیکن 11 کی حد تک تو مستند ہے. اور کمیونسٹ پارٹی بنی تو اس میں شریک ہوئے, اس کے بالکل تقریباً بانی اور کار میں, تو اس میں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کمیونسٹ پارٹی کا ممبر کیسے ہو سکتا ہے جو دینی اقدار پر بہت قوی یقین رکھتا ہو, جس کا ایمان مستحکم ہو. یہ تو تضاد ہے براہ راست. لیکن تضاد وہ یوں نہیں ہے کہ کمیونزم کا جو الحاد ہے وہ اس کا اپنی جگہ ہے, لیکن اس کی جو بنیاد تھی وہ غریب مظلوموں کی مدد اور سرمایہ دارانہ نظام کا استحصال اور جو ظالمانہ اس کے نتائج ہیں جو ساری دنیا میں نکل چکے, اس سب سے نکل چکے تھے. اور کارل مارکس نے اس کے رد عمل کے کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیوں کو واضح طور پر ہائی لائٹ کیا اور اس کی بنیاد پر ایک نظریہ پیش کیا جو غلط تھا ہمارے نقطۂ نگاہ سے, لیکن اس میں ایک پہلو بہرحال تھا کہ اس میں ان غریبوں کی, کسانوں کی, مظلوموں کی ہمدردی کا پہلو یقیناً تھا. تو یہ اس پہلو سے اس کے حامی تھے, یہ سمجھتے تھے کہ اس نظام میں جو برطانیہ نے ہمارے یہاں قائم کیا یا دنیا میں کیپٹلزم نے قائم کیا ہے وہ اس میں فساد ہے, اور یہ اس پہلو سے کمیونزم کا وہ حصہ جو کیپٹلزم کی تنقید پر مبنی ہے وہ ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ اس میں شریک ہوئے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیک وقت مومن اور بیک وقت کمیونسٹ, اگر ہم انہیں کمیونسٹ کہنا چاہیں, لیکن یہ کہ میں کہوں گا کہ وہ کمیونزم کے جزوی حامی تھے, یہ زیادہ مناسب ہوا. اچھا, اس حوالے سے اور گفتگو ابھی ہم کرتے ہیں, لیکن ان کے کردار کی بعض اہم خوبیاں, ایک مضمون ہے شوکت تھانوی, ہمارے بڑے اچھے ادیب اور مزاح نگار کہلاتے تھے, لیکن بہت اچھے ادیب تھے, شاعر بھی بہت اچھے تھے, لیکن شہرت ان کی ادیب کے طور پر. تو وہ جنگ اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے پاکستان بننے کے بعد, تو ان کا ایک کالم چھپا تھا جس کا, اس کالم کا مستقل عنوان تھا وغیرہ وغیرہ, اور اس عنوان سے بعد میں دوسرے لوگوں نے بھی کالم لکھے. تو انہوں نے 16 مئی 1958 کو ایک کالم لکھا تھا حسرت موہانی کے حوالے سے. تو میری خواہش یہ ہے کہ میں اگر اس کا لب لباب اپنے الفاظ میں پیش کروں گا تو ذرا اس کا حق ادا نہیں ہوگا. سچی بات ہے, شوکت تھانوی ادیب ہیں اور بہت اچھے ادیب ہیں ماشاء اللہ. تو انہوں نے جس انداز میں ان واقعات کا ذکر کیا ہے حسرت موہانی کے, وہ اگر ہم انہیں کے الفاظ میں دیکھیں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا اور ہم اس کے ساتھ انصاف ہوگا. تو میں آپ سے اجازت لے کے اس کو پڑھتا ہوں. یہ شوکت تھانوی کہہ رہے ہیں, میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ تھا اور لکھنؤ اسٹیشن پر تعینات تھا. اس زمانے میں آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ کے اسٹیشن ڈائریکٹر مسٹر سومناتھ چب تھے. معلوم نہیں یہ شوق خود چب صاحب کو ہوا یا آل انڈیا ریڈیو کے ہیڈ کوارٹر کی ہدایت تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو مولانا حسرت موہانی کو ریڈیو میں لا کر خود انہی سے ان کی ایک آدھ غزل پڑھوا کر ریکارڈ کر لی جائے. چب صاحب نے یہ خدمت میرے سپورٹ کی کہ میں کانپور جا کر مولانا حسرت کو جس طرح بھی ہو لکھنؤ لے آؤں. کانپور پہنچ کر میں سیدھا اس سڑک پر پہنچا جو حسرت روڈ کہلاتی تھی. خیال تھا کہ اپنے نام کی اسی سڑک پر کہیں نہ کہیں مولانا رہتے ہوں گے, مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ سڑک تو بے شک ان کے نام کی ہے, مگر اس سڑک پر اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا. پتہ چلا کہ ایک اور محلے میں ایک مسجد کے پاس مولانا حسرت کا مکان ہے. پوچھتا ہوا اسی پتے پر پہنچا اور اسی مسجد سے ایک شخص کو پانی کا بھرا ہوا گھڑا لے کر نکلتے ہوئے دیکھا, اور غور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ مسجد کے نل سے پانی بھرنے والا یہی وہ شخص ہے جس کو سیاسی دنیا رئیس الاحرار کہتی ہے, اور دنیا شعر میں یہی شخص رئیس المتغزلین کہلاتا ہے. مولانا حسرت موہانی نے گھڑا گھر میں پہنچانے کے بعد ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر مجھے بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئے, مگر جب میں نے حاضری کا مقصد بتایا تو ریڈیو کا نام سن کر چونکے, مگر اس سے پہلے کہ وہ انکار کرنے کے بعد اپنے انکار پر اڑ جائیں میں نے ریڈیو پر جا کر اپنی آواز محفوظ کرا دینے کو ان کی اتنی بڑی ادبی خدمت ثابت کیا کہ میری خوش گفتاری نہ صحیح مگر خوش نصیبی تھی کہ وہ آمادہ ہو گئے, اور آمادہ بھی ایسے ہوئے کہ مجھ سے فرمایا کہ بہتر ہے ابھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ, رات کی ٹرین سے واپس بھیج دیجیے گا, کچھ نہ پوچھیے میری خوشی کا عالم. معلوم ہوتا تھا کہ نہر شیریں لے جا رہا ہوں باغ خسرو میں. کانپور کے اسٹیشن پر پہنچ کر میں تو تانگے والے کو کرایہ دیتا رہ گیا. مولانا نہ جانے کہاں غائب ہو گئے. ادھر ادھر ڈھونڈا تو آپ تھرڈ کلاس کی بکنگ کی کھڑکی سے واپس آتے نظر آئے. میں نے لپک کر کہا, یہ آپ نے کیا کیا, ٹکٹ تو میں لینے جا رہا تھا. آپ نے نہایت بے پرواہی سے فرمایا, جی ہاں آپ اپنا ٹکٹ لے لیجئے, میں تو اپنا ٹکٹ لے آیا ہوں. مجبوراً مجھے بھی تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لینا پڑا. میں مولانا کو لکھنؤ ریلوے اسٹیشن سے لے کر سیدھا سومناتھ چپ صاحب کے بنگلے پر پہنچا اور چپ صاحب سے باقاعدہ تعارف کرایا, یعنی مولانا کو بتایا کہ ان کا نام سومناتھ چپ ہے. ظاہر ہے کہ یہ نام کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا, مگر یہ نام سننے کے باوجود مولانا نے چپ صاحب سے کہا کہ مغرب کی نماز پڑھ لوں, ذرا جا نماز منگائیے. میں ہنسی کو ضبط کر کے رہ گیا کہ چپ صاحب کے ہاں بھلا جا نماز کا کیا کام, اور دوڑ کر میں دھلی ہوئی تولیہ اٹھا لایا جس پر مولانا نے نماز پڑھ لی. اس کے بعد چپ صاحب سے بولے, شوکت صاحب کہتے ہیں کہ میرا اپنے کلام کو ریکارڈ کرانا اردو کی خدمت ہے, آپ کے خیال میں میرے لیے ریڈیو پر جانا مناسب ہے یا نہیں؟ چپ صاحب نے بھی اسی قسم کی باتیں کی کہ ریڈیو سے آپ کی آواز یہ اعلان کرتی رہے گی کہ جس ملک کا یہ ریڈیو ہے اس ملک کی وہی زبان ہے جس میں آپ شعر کہتے ہیں. مولانا یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, تو پھر کہاں ہے وہ ریڈیو؟ اس عرصے میں ریڈیو اسٹیشن پر یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مولانا حسرت تشریف لا رہے ہیں. عشرت رحمانی ان کی غزلیں جمع کرتے پھر رہے تھے کہ نہ جانے مولانا کون سی غزل ریکارڈ کرانا چاہیں. کوئی صاحب کانٹریکٹ فارم تیار کرتے پھر رہے تھے, کوئی اسٹوڈیو ٹھیک کر رہا تھا کہ چپ صاحب میرے ہمراہ مولانا کو لے کر اسٹیشن پہنچ گئے. کانٹریکٹ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو بولے, یہ کیا ہے, خیر کچھ ہوگا, اور دستخط کر دیے. عشرت صاحب نے ان کی غزلیں ان کے سامنے پیش کی تو کہنے لگے, جی نہیں, یہ واحیات ہیں, یہ اور یہ غزل تو شاید میری ہے ہی نہیں, میں ایک اور غزل پڑھتا ہوں, اور یہ کہہ کر شروع ہو گئے. بمشکل ان کو روکا, کہا ابھی نہیں, جس وقت اسٹوڈیو کی لال بتی آئے آپ شروع کر دیجئے گا, اور جب لال بتی آئی تو مولانا نے جو غزل طے کی تھی اس کے علاوہ کوئی اور ہی غزل شروع کر دی. غزل ریکارڈ ہو گئی. اپنی آواز خود سن کر پہلے تو حیران رہے, پھر خود ہی خوش ہو گئے کہ ٹھیک تو ہے, مگر اب سب سے سخت مرحلہ یہ درپیش تھا کہ مولانا کو چیک کیسے دیا جائے. آخر اسٹیشن ڈائریکٹر نے ہمت کی اور 100 روپے کا چیک پیش کیا تو مولانا 100 کا ہنسہ پڑھ کر بھڑک اٹھے, 100 روپے یہ کس بات کے ہیں, میں اسی لیے تو آتا نہیں تھا کہ مجھ کو اسی قسم کے خدشے تھے. لاکھ کہا گیا کہ یہ خصوصیت صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے, ریڈیو پر جو بھی آتا ہے اس کو معاوضہ ملتا ہے, اور آپ کے لیے تو یہ معاوضہ بھی نہیں ہے بلکہ نذرانہ ہے. مگر وہ کسی طرح اس چیک کو چھونے کو تیار نہ تھے. بمشکل تمام اس بات پر راضی ہوئے کہ کانپور سے لکھنؤ تک 13 آنے لکھنؤ سے کانپور تک 13 آنے 1 روپے, یعنی کانپور سے لکھنؤ تک 13 آنے, پھر لکھنؤ سے کانپور تک 13 آنے 1 روپے 10 آنے ہوئے, باقی رہا یکا کا کرایہ, لہٰذا 2 روپے دے دیجیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہر کوشش جب ناکام ہو گئی تو مجبوراً کانٹریکٹ کو آنریڈی کرنا پڑا, چیک کینسل کیا گیا اور 2 روپے کسی نے اپنی جیب سے دے دیے. میں ٹرین میں بٹھانے لکھنؤ اسٹیشن تک گیا اور جب تک گاڑی روانہ نہیں ہوئی مولانا یہی کہتے رہے کہ خدا نے مجھ کو بچایا, ورنہ آپ نے تو مجھ کو فروخت ہی کر دیا تھا. دوستو یاد رہے, یہ فقیر منش مولانا حسرت موہانی کوئی معمولی شخص نہیں, تحریک آزادی کے عظیم رہنما, پارلیمنٹیرین, متحدہ ہند کی مرکزی اسمبلی کے منتخب, مسلم لیگی رکن, جلیل القدر صحافی, شعلہ بیاں مقرر اور شاعر, اور شاعر اس پائے کے رئیس المتغزلین کہلائے. حق پرست و حق گو, بکنے والے نہ جھکنے والے, سیاست میں خوب سرگرم رہے اور اسے عبادت کا مقام دیا. بڑھاپے میں کسی نے پوچھا, مولانا کیسی گزری؟ فرمایا, آدھی ریل میں آدھی جیل میں. یہ شعر تو آپ نے سن رکھا ہوگا, ہے مشق سخن جاری, چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. حسرت موہانی کی شاعری بھی پڑھنے کی چیز ہے, وہ اس وقت ظاہر موقع نہیں ہے, لیکن بہت اعلیٰ شاعر تھے غزل کے. اور بارہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ان کی خوبیوں میں کیا کیا خوبیاں ہیں. پاکستان بننے کے بعد آپ کو معلوم ہے پاکستان بنا ہے 1947 میں جس اور یہ اس بنیاد پہ بنا کہ 1946 میں ایک الیکشن ہوئے تھے جس میں مسلمانوں کی علیحدہ نمائندگی کا اصول تسلیم کیا گیا کہ مسلمان صرف مسلمان نمائندوں کو ووٹ دیں گے اور غیر مسلم تمام غیر مسلم امیدواروں کو ووٹ دیں گے. اور وہ سب کو معلوم ہے کہ ٹھیک ہے مسلم لیگ نے وہ الیکشن جیتا اور تمام سیٹیں جیتی. لیکن پاکستان بننے کے بعد جب جو مسلمان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جیتے تھے وہ پاکستان منتقل ہوئے یا تو یہیں کے تھے یا جو دوسرے صوبوں کے بھی تھے جو ہندوستان میں رہ گئے تھے. خود لیاقت علی وہاں سے وہ دہلی سے کرنال سے ان کا تعلق تھا وہاں جیتے تھے. پاکستان کی اسمبلی میں وہ ممبران آئے اس سے ایک لیجسلیٹو اسمبلی بنی اس کو زمانے میں کنسٹیٹیوشنل اسمبلی کہتے تھے آئین ساز اسمبلی جس کا کام تھا کہ وہ یعنی جس کو مینڈیٹ تھا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد ہمارا آئین بھی بنائے گی. عام اسمبلی جو سلیکٹ ہوتی ہے ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کا کوئی اصولی قانونی بنیاد نہ ہو. جب پاکستان کا پہلا اجلاس ہوا ہے قومی اسمبلی کا یعنی اس لیجسلیٹو اسمبلی کا اس سے پہلے جب یہ لوگ پاکستان منتقل ہو رہے تھے تو حسرت موہانی ایک الیکٹڈ ممبر تھے اس اسمبلی کے. اگر وہ پاکستان آتے تو یقیناً وہ کسی اہم وزارت کے تو فوراً اہل ہوتے اس لیے کہ مسلم لیگ کی جو ہائی کمان تھی اس کے وہ سینئر لیڈر تھے. تو اگر لیاقت علی وزیر اعظم بھی ہوتے تب بھی وہ ایک کسی اہم وزارت میں یہ ضرور ہوتے اپنے رینک کے اعتبار سے اور یہ سب کو پتہ. لیکن جس بات سے ہمیں دلچسپی ہے وہ یہ کہ ان کے کیریکٹر کا یہ پہلو آپ اندازہ لگائیے کیا ہے کہ وہ واحد آدمی تھے مسلمان جو یہاں نہیں آئے اور ان سے یہ کہا اپنی قیادت سے کہ آپ پاکستان جائیے آپ حکومت بنائیے میں یہاں رہوں گا. یہ جو غریب مسلمان آپ یہاں چھوڑے جا رہے ہیں ان کو بھی تو کوئی دیکھنے والا ہونا چاہیے ان کی نمائندگی کون کرے گا. تو میں انڈین اسمبلی کا ممبر بنوں گا اور یہاں ان مسلمانوں کی نمائندگی کروں گا. اور وہ انہوں نے کیا آخر وقت اور جو بھی ذات ان کا کریکٹر تھا کہ مسلمانوں کے لیے انڈین اسمبلی میں ایک اتنا بولڈ آدمی ایک بہت بڑی سپورٹ تھی کہ جو بھی مفادات ہیں جو بھی موقف ہے وہ کم از کم بولڈلی پیش کیا جائے گا. تو یہاں کے جو دنیاوی مفادات ممکن تھے آزاد ملک جو اپنی کوششوں سے بنا ہے اس کے پھل کھانے کا وقت آیا ہے تو اس سے رضاکارانہ طور پہ دستبردار ہونا اور اس مخالفانہ ماحول میں رکنا صرف اس لیے کہ یہ جو کروڑوں آپ یہاں چھوڑے جا رہے ہیں ان کا کون ان کی نمائندگی کون کرے گا. تو میں انڈین اسمبلی میں رہوں گا اور ان کی نمائندگی کروں گا. اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں. مطلب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو ہمیں مومن کا تصور دیا ہے اس میں جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں درویشی بھی اور قلندری بھی اور خودداری بھی اور حق گوہی بھی جو اقبال کا شعر ہے آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. بلکہ وہ دوسرا شعر ہے کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہوں دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. حق گوئی یا بے باکی کا جو اعلیٰ ترین مظاہرہ کیا ہے ایک تو حق گوئی یہ کہ انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں کامل آزادی کا نعرہ لگانے والے کہ جنہوں نے یہ سیاسی لوگوں میں سیاسی رہنماؤں میں ہندو اور مسلمان ملا کر جس شخص نے سب سے پہلے انگریزوں سے یہ مطالبہ کیا اور عوام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ مطالبہ کریں وہ حضرت موہانی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں مکمل آزادی چاہیے. ورنہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ایک زمانے میں جو علاقائی مسائل تھے ان پر نمائندگی کرتے تھے کہ ہمیں صوبائی مرحلے پر صوبائی سطح پر ہمارے کچھ اختیارات بڑھائے جائیں کونسل میں مسلمان کونسل میں ہندوستانی نمائندوں کا تناسب بڑھایا جائے چونکہ کچھ انگریز ہوتے تھے ان کے ممبر اور کچھ یہاں سے مقامی لیے جاتے تھے جو ایک کمپرومائز جمہوریت انہوں نے بنائی تھی اس زمانے. تو سب مسلمان تمام ہندوستانی پارٹیاں لیجسلیٹو اسمبلی میں ہندوستانی نمائندوں کا تناسب بڑھانے کا مطالبہ کرتی تھی یا اس میں کچھ زیادہ اہمیت کہ ہماری تجاویز کو اہمیت دی جائے اور ان کو قبول کیا جائے اس قسم کے مطالبے ہوتے تھے. حسرت موہانی نے پہلی دفعہ یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں مکمل آزادی چاہیے ہم یہ آپ کی چھوٹی موٹی ہمدردیوں سے ہماری تسلی نہیں ہو رہی. اور پھر عوام سے مطالبہ کیا. اس کے علاوہ تحریک پاکستان سے پیچھے 100 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ انہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ سیاسی جلسے میں, جو اس زمانے میں بغاوت کے مترادف تھا, یعنی انگریزوں کی جس انداز کی حکومت تھی اس میں, یعنی ایسا ہے جیسے آپ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کوئی کسی جو قبیلے کا آدمی اسلام آباد میں کھڑے ہو کے نعرہ لگائے کہ جی ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں, تو حکومت کے لیے بغاوت ہے. تو ہندوستان, انگریزوں کے ہندوستان میں یہ کہنا کہ ہمیں آزادی چاہیے وہ بالکل بغاوت تھی. اور بے شمار مثالیں ہیں, جیلوں میں اتنی مشقت برداشت کی, اور اتنی اب وہ مثال آئی نا کہ آدھی عمر ریل میں گزری اور آدھی جیل میں گزری, اس طرح سے زندگی گزاری. سادگی کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا, جہاں 100 روپے کا چیک آفر ہو رہا ہے اور 2 روپے لے کر, اور اس کو سمجھ رہے ہیں بس یہ انصاف ہے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا یہ آنے والا قصہ, اس زمانے میں 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے, جو ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں بھی تھا یہ نظام. جو اب 100 پیسے ہوتے ہیں, پیسے تو ختم ہی ہو گئے روپے میں, خیر ڈالر میں 100 سینٹ سمجھ لیں, 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے. تو 13 آنے کا ٹکٹ 1 اور 13 واپسی کا تو 26 آنے ہو گئے, تو یہ بنا 1 روپیہ اور 10 آنے, تو 6 آنے کی گنجائش ہے اس میں. وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ وہ جو یکا ٹانگے کا کرایہ ہوگا, ٹانگا اس زمانے میں وہاں نہیں تھا, وہ وکٹوریا ٹائپ کا دوسرے انداز کا وہ یکا ہوتا تھا. تو ریل کا خرچہ, اور وہ بھی 3rd کلاس کا, ورنہ تو بھائی جو 100 روپے کا چیک دے سکتا ہے وہ 5 روپے 1st کلاس کا ٹکٹ بھی دے سکتا ہے, جو زمانے کے جو بھی ریٹ ہو. لیکن یہ کہ چیک لینے کو سمجھ رہے ہیں کہ میں فروخت ہو رہا ہوں, اور جبکہ غربت ہے, یعنی معاشی حالات ایسے نہیں ہیں. اس زمانے میں 100 روپے بہت بڑی چیز تھی, آج کل کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے اس لحاظ سے. تو 2 روپے لے کے, یعنی انتہائی خودداری. وہ صاحب جو لینے آئے ہیں ان کا بھی انتظار نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے تانگے کے پیسے دے رہے ہیں اور فوراً ٹکٹ لینے چلے گا کہ میرا ٹکٹ یہ نہ لے لیں گے. اور حالات یہ ہیں کہ ان کا جو ہماری جو آج کل کا کلچر ہے بڑا مختلف ہے, ہم زیادہ دریا دلی دکھائیں گے تو ان کا بھی لیں گے اگر گنجائش ہوگی کہ ذرا ہم. تو اپنا کریکٹر یہ کہ میں غریب آدمی ہوں, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ میرا ٹکٹ لیں اور میں آپ کا بھی نہیں لوں, اپنا ٹکٹ لے کے واپس آ گئے. تو یہ جو اس قسم کے کریکٹر ہیں, یہ مطلب بہت عجیب چیزیں ہیں, آج کل کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس انداز. باقی یہ کہ واقعات تو بہت ہیں. ایک زمانے میں تحریک چلی تھی ہندوستان میں ترک موالات, نان کوآپریشن موومنٹ, جس میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں شریک تھے. تو وہ جس طرح بھی طریق حکومت کو ڈیفائی کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ عوام آپ سے متنفر ہو گئے ہیں, آپ کا کوئی حکم سننے کو تیار نہیں ہے, اس میں گاندھی جی نے بھی بہت وہ کیے, لیڈرشپ کی, اور بہت لوگوں نے. ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یہ بھی اس کے حامی تھے کہ ہاں ہمیں بھی برطانوی حکومت سے کوآپریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک دفعہ وہ سمن کہتے ہیں نا, وہ جو وارنٹ نکل کے آتے ہیں عدالت سے, وہ سپاہی لے کے آئے سمن کے, آپ کو فلانی تقریر کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے اور آپ چلیے. یہ جہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاؤں گا. نہیں ہم سمن لے کے آئے. یہ سمن تو آپ کی حکومت کا ہے نا, اس کی اطاعت کرنا یہ بھی تو تعاون ہے, میں تو نہیں کر سکتا. مطلب آپ ایک حکم دے رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ چل کے جا رہا ہوں, تو یہ بھی تو تعاون ہو گیا کہ میرے تعاون نہ کرنے کا عہد کیا ہے آپ, میں تو نہیں جاؤں گا. اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو زبردستی لے جاؤں گا. ٹھیک ہے زبردستی لے جائیں, میں قدموں سے چل کے نہیں جاؤں گا. انہوں نے باقاعدہ پکڑ کے کھینچنا شروع کیا. اب انہوں نے جو مزاحمت کی یہ وہاں گر گئے, اور زمین میں جو گھاس آ گئی ہاتھ میں, وہ ہاتھ سے گھاس کو ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے, اور وہ پاؤں پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, مولانا کو کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. وہ گھاس تھوڑی دیر میں ٹوٹ گئی ظاہر ہے, لیکن یہ کہ اس حالت میں چلے جا رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے اپنے پاؤں سے نہیں جاؤں گا, کیونکہ یہ بھی تعاون ہے. یعنی اس طرح سے اس فیصلے کو یا اس ارادے کو انٹرپریٹ کرنا کہ بھائی یہ تو پاؤں سے چل کے جانا ہے, یہ بھی تعاون ہو رہا ہے, تو یہ میرا جو وعدہ تھا تعاون نہ کرنے کا وہ وائلیٹ ہو رہا ہے. ایک تقریر, ایک دفعہ ادبی جلسے میں تقریر کر رہے تھے, چونکہ ظاہر ہے شاعر تو بہت بڑے ادیب تھے. انہوں نے بائی دفعہ غالب کی دیوان کی شرح بھی لکھی ہے, تو میرے پاس بھی ہے شرح دیوان غالب حسد موہانی لکھ رہے ہیں. تو ادبی جلسہ تھا, اس میں یہ کچھ شاعری کی اقسام بیان کر رہے تھے کہ عاشقانہ شاعری ہوتی ہے, عارفانہ, ناصحانہ, ایسی انہوں نے کافی الفاظ استعمال کیے. تو ایک نوجوان سامنے تھے, وہ ہوٹ کرنے کے انداز میں انہوں نے کہا, مولانا اپنی شاعری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فوراً کہتے ہیں فاسقانہ, چونکہ بہرحال وہ مجازی شاعری تھی اور اس کا ایک انداز تھا. ذاتی زندگی میں بہت محتاط اور بہت متقی انسان تھے, لیکن شاعروں کا ایک ہوتا ہے امیجنیشن میں. بلکہ مجھے اس وقت ابھی یاد آئی وہ بات کہ وہ جو ان کا مسلک اور شاعری میں مجازی شاعری اور تقویٰ ایک ساتھ چلانا بڑا آزمائش کا کام ہے. اس میں ان کا ایک شعر ہے کہ کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر, کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر, ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا. کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر, ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا. ساری زندگی یعنی مزاجن شاعر ہو اور تقویٰ بھی ہو تو اس کے درمیان جو کیفیت ہو سکتی ہے وہ مطلب اس کا اظہار آپ دیکھیں, بہت عجیب چیز. کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر, ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا. اور ایک اور ان کا بڑا شعر ہے کہ غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں, غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں, میری ہمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی. غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں, میری ہمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی. یہ جو شوق کی بلندی والی بات ہے نا, یہ بالکل وہ اقبال کا جو تصور ہے نا, بلند عزائم, بڑے مقامات کی آرزو. اس معاملے میں بھی جو تصور ہے خودی کا اس دور میں, یعنی خودی کی جو بھی اعلیٰ ترین سطح ممکن تھی اس پہ نظر آئیں گے. بھائی یہ اندازہ لگائیے کہ ان کی بیگم بھی بہت ماشاء اللہ مجاہدہ تھیں, ایسی شخصیت کا ساری عمر ساتھ دینا وہ بھی بہت بڑا مارکا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا بہت زیادہ انہوں نے ساتھ دیا, جبکہ اس زمانے میں پردے کا اس کا بھی بہت سخت وہ تھا, اور یہ تو بہت ہی مطلب روایتی مسلمان تھے, بہت زیادہ روشن خیالی والا معاملہ بھی نہیں تھا. تو وہ برقع اس زمانے میں پہنتی تھیں, اور لیکن بعض اوقات انہوں نے بھی سیاسی جلسوں میں شرکت کی ہے, تقاریر بھی کی ہیں, اور خواتین کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. جب پاکستان بنا ہے تو ان کی بیٹی ایک تھیں, بیٹا نہیں تھا. وہ ان کے داماد جو تھے وہ تقریباً ان کے ہم شکل تھے, اور بھتیجے تھے غالباً ان کے. تو بیٹی اور داماد 1947 میں ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. یہاں نارتھ نظم آباد میں اے بلاک میں ان کا گھر ہے, وہ بہت معمولی سا درمیانے درجے کا. اتفاق سے میں آج کل جہاں رہتا ہوں بالکل اس سے ایک گلی چھوڑ کے ان کی بیٹی کا اور داماد کا گھر تھا. اب وہ تیسری نسل چل رہی ہے, بلکہ ان کے یعنی نواسے کے بیٹے ہیں اس وقت, جو اس وقت وہاں پر ہیں, جن میں سے ایک جو بڑے بھائی تھے ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا. اور ان کی فیملی کو میں جانتا ہوں, پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کوئی کلیم نہیں کیا اور بہت سادگی کی زندگی گزاری. اپنے نانا کے یا اپنے والد, ان کی بیٹی نے اپنی والد صاحب کی خدمات کے عوض یہاں سے کوئی بینیفٹ نہیں لیا بالکل, جس طرح عام مہاجروں نے مشکلات سے زندگی گزاری پاکستان بننے کے بعد اور جدوجہد کی, اسی طرح انہوں نے بھی کی. اور بالکل مجھے اب تو ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پہ کوئی سرکاری سطح پہ کوئی فائدہ نہیں, اور نہ کبھی مطلب مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے, کچھ نہیں. فقیر لوگ ہیں, جیسے سب محنت کر رہے تھے وہ بھی کرتے رہے بچارے. میں واقف ہوں ان کے بچوں سے, بہت ماشاء اللہ بہت سیدھے سادے شریف مہذب لوگ, اور بہت زیادہ سیاسی بھی نہیں, بالکل بہت سادگی سے. اور وہ جو مزاج میں ایک درویشی اور قلندری اور سادگی تھی وہ اب تک چل رہی ہے اس حد تک. وہ ان کی فیملی جو تھی وہ بہت زیادہ سادہ, ظاہر ہے ان کے جو تربیت کے بھی اثرات تھے, بہت سادہ اور بالکل اور غیر سیاسی. کبھی انہوں نے اپنے بزرگوں کے خدمات کا ذکر بھی نہیں, اور نہ اس پہ کوئی احتجاج, نہ کوئی شکایت کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو, یا کچھ بھی نہیں. جیسے غریب دوسرے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. یہ موہان جو جگہ ہے, یہ لکھنؤ کے پاس چھوٹا سا علاقہ ہے, اس میں ان کی ولادت ہوئی تھی. اور ہندوستان میں کانگریس کے زمانے میں بھی بہت تحریکوں میں حصہ لیا. اچھا, تحریک خلافت میں بھی ان کا بہت حصہ تھا, جس میں لیڈرشپ تو مولانا محمد علی جوہر کی تھی, مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر. ایک زمانے میں کچھ سیاسی مصلحت کے تحت گاندھی جی بھی شامل ہو گئے تھے تحریک خلافت کو سپورٹ کرنے میں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب اس میں تحریک خلافت میں مسلمانوں میں جو جوش اور گرمی ہے, اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ حکومت کے خلاف جذبات بیدار کرنے میں بہت معاون ہوگی. اور ہوئی, یعنی حقیقت ہے کہ پاکستان بن کے بننے میں اگر آپ دیکھیں گے تو تحریک خلافت ناکام ہوئی, اس اعتبار سے کہ جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہوئے. لیکن اس کے جوش اور ولولے کے نتیجے میں جو حوصلہ پیدا ہوا انگریزوں کو کنفرنٹ کرنے کا اور ان کے سامنے بولڈلی کھڑے ہونے کا, اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ پاکستان, چلیں ہم پورے ملک کی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو تحریک خلافت کا وہ جو کنٹریبیوشن تھا وہ اتنا تھا کہ گاندھی جی نے بھی اس کو ریکگنائز کیا کہ حالانکہ مسلمانوں کا مطالبہ ہے, لیکن اس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ انگریزوں کو ہلا دے گا اور ان کو یعنی ہندوستانیوں کی ہمت بڑھائے گا کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں انگریزوں کے خلاف. اور انہوں نے باقاعدہ ہندوؤں کو بھی ساتھ دیا. ایک زمانہ تھا کہ تحریک خلافت میں ہندو بھی شریک ہوتے تھے, چونکہ گاندھی جی آ گئے تھے لیڈرشپ میں. اب انہوں نے پھر انوائٹ کیا کہ بھائی یہ تو مسلمانوں کی نہیں ہے, انگریزوں کے خلاف تحریک ہے, تو ہم اس میں حصہ لیں گے. اور یہ بھی ہوا کہ ایک مرحلے پر گاندھی جی نے ایک واقعے کا بہانہ بنا کے اس سے وڈرا ہوئے. وہ دوسری کہانی ہے, آج کے موضوع سے تعلق نہیں ہے. حسد موہانی نے اس میں تحریک خلافت میں بھی لیڈرشپ کا رول پلے کیا. میں اس کو مختصر کر کے ختم کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور یقیناً وہ بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گے, ہمارا یقین ہے کہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں.